اسماء الحسنی نمبر 15 الغفار یعنی بہت بخشنے والا. یہ وہ ذات پاک ہے جو خوبی کو ظاہر کرتی ہے اور برائیوں اور گناہوں کو دنیا میں پردہ ڈال کر اور آخرت میں بخش کر رفت و گزشت کر دیتی ہے. غفر کے معنی اللہ کا پہلا سطر اپنے بندے کے عیوب پر یہ ہے کہ اس کے بدنما کہ اس کے بدن بدنما اور گھناؤنے حصے جو آنکھوں کو برے معلوم ہوتے ہیں اس کے باطن میں چھپا دیے, جو اس کے جمال ظاہری رنگ و روغن میں پنہاں ہیں. سب جانتے ہیں کہ بندہ کے باطن اور ظاہر کی صفائی اور عدم صفائی اور خوبصورتی اور بدصورتی میں کس قدر فرق ہے. غور کرنا چاہیے کہ خدا نے انسان کے جسم کا کون سا حصہ دکھایا ہے اور کون سا چھپایا ہے. دوسرا سطر یہ کہ اس کے برے خیالوں, مذموم ارادوں اور مکروہ عقیدوں کو اس کے دل کی اندھیری کوٹھڑی میں بند کیا جائے تاکہ کوئی شخص ان شرمناک بھیدوں سے واقف نہ ہو. اگر خلقت کو اس کے دل کا حال معلوم ہو جاتا اور اس کے وسوسوں اور دل کے کھوٹ اور خیانت اور بدزنی کا پتہ چل جاتا تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے, بلکہ اس کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کرتے. غور کرنا چاہیے کہ خدا نے اس کے اسرار اور مخفی امور کو کس طرح دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے. تیسرا سطر یہ کہ وہ بندہ کے ایسے گناہ بخش دیتا ہے جس سے وہ عام رسوا ہونے کا مستوجب ہوتا ہے, اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بندہ ایمان پر ثابت رہا تو اس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا تاکہ نیکیوں کے ثواب سے اس کے بڑے بڑے گناہ دب جائیں. تنبیہ: اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے متعلق جو بات مخفی رکھنی مناسب سمجھتا ہو وہ دوسرے کے متعلق بھی مخفی رکھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من سطر علی مومن عورتہ سطر اللہ عورتہ یوم القیامہ, یعنی جو شخص کسی مومن کی عیب پوشی کرے قیامت کے روز خدا اس کے عیب ڈھانکے گا. غیبت کرنے والا, عیب جوئی کرنے والا, دل میں کینہ رکھنے والا, برائی کا بدلہ لینے والا, یہ سب اس مبارک وصف سے محروم ہیں. اس وصف سے متصف صرف وہی شخص ہے جو مخلوق خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے. مخلوق میں کمال بھی ہے, نقص بھی, خرابی بھی ہے, خوبی بھی. جو شخص برائیوں سے چشم پوشی اور خوبیوں کا اظہار کرے وہ اس اسم سے پورا بہرہ مند ہے. جیسا کہ روایات ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے جس کی بدبو پھیل رہی تھی. لوگوں نے کہا یہ مردار کس قدر سڑا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانتوں کی سفیدی کیسی چمکیلی ہے, جس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ ہر چیز کے اچھے حصے کا ذکر کرنا چاہیے. اسماء الحسنی نمبر 16 القہار یعنی زبردست یا غلبہ رکھنے والا. قہار وہ ہے جو اپنے بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کی کمر توڑ ڈالے, ان کو ہلاک کرنے یا ذلیل بنا کر قہر رسیدہ کرے. بلکہ قہار وہ ذات ہے جس کے قہر قدرت کے نیچے ہر موجود مسخر اور اس کے قبضے میں عاجز ہو. تنبیہ، بندوں میں قہار وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو مرد قہر بنائے۔ انسان کا سب سے زیادہ سرکش دشمن نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے، جو شیطان سے بھی بڑھ کر اس کی دشمنی پر آمادہ ہے، جو اس کو دھوکہ دیا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو قابو میں کر لیتا ہے تو شیطان بھی دب جاتا ہے، کیونکہ شیطان انہی خواہشات کے ذریعے سے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا ایک جال عورتیں ہیں، جس شخص میں شہوت کی قوت نہ ہو وہ اس پھندے میں نہیں پھنستا۔ اس طرح جو شخص دین کی اطاعت اور عقل کی تابعداری سے اس خواہش کو روکے وہ اس سے امن میں رہتا ہے۔ چپ آدمی اپنے نفس کی شہوات پر قابض ہو جاتا ہے، وہ تمام لوگوں کو قابو میں کر لیتا ہے، بس اس پر کسی کا دباؤ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کے دشمنوں کا بڑے سے بڑا مدعا یہ ہوگا کہ اس کے جسم کو ہلاک کر دیں، یا گویا اس کی روح کو زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی زندگی میں خواہشات کو مار لیتا ہے وہ موت کے بعد ابدی زندگی پاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں کام آئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 17، الوہاب یعنی بہت عطا کرنے والا۔ ہبا کے معنی عوض اور غرض کے بغیر بخشش۔ جب اس قسم کی بخششیں بکثرت ہوں تو ان کے فائل کو جواد اور وہاب کہتے ہیں، اور حقیقی جود و عطا اور ہبا صرف اللہ تعالی سے متصور ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی ہر محتاج کی حاجت بلا معاوضہ اور بلا کسی فوری یا بدیر حاصل ہونے والی غرض سے پوری کرتا ہے۔ جو کوئی کسی غریب کے لیے کچھ عطا کرے جو فلفور یا بدیر حاصل ہونے والی ہو، اور وہ غرض یا محض مداح و ستائش ہو، یا باہمی دوستی، یا رفع الزام، یا حصول رتبہ و شہرت ہو، تو وہ اپنی عطا کا عوض پا رہا ہے۔ وہاب یا جواد کے لقب کا کوئی حقدار نہیں، کیونکہ عوض ہمیشہ عین ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو امر کے ابھی حاصل نہیں، اور عطا کرنے والے کا مدعا اس عطا سے وہی ہو وہ عوض ہے۔ پس جس شخص نے اس لیے عطا و بخشش کی کہ اس کی عزت ہو، یا اس کی تعریف کی جائے، یا اس کے لیے اس کی بنسبت بدگوئی نہ کی جائے، تو وہ شخص گویا ایک قسم کا لین دین کر رہا ہے۔ حقیقی جواد وہ ہے جس سے طالب کو بلا معاوضہ فائدے حاصل ہوں، بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے بخلوص نیت کرتا ہے، اور وہ کام اس کی اصلی غرض اور وہی اس کا عوض ہے۔ تنبیہ، بندہ سے جود و بخشش متصور ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تا وقت یہ کہ وہ اس کام کے کرنے کو اس کے ترک سے اولا خیال نہیں کرتا، اس وقت وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، بس اس کا فعل کسی ذاتی غرض پر مبنی ہوگا۔ لیکن جو شخص اپنا تمام مال، حتیٰ کہ اپنی جان بھی خاص اللہ کے لیے دے ڈالے، نہ بہشتی نعمتوں کے حصول کے لیے، نہ عذاب دوزخ کے خوف سے، اور کسی فوراً یا بدیر حاصل ہونے والے مطلب کے لیے جو بشری مطالب میں سے ہو، البتہ یہ شخص ایک طرح سے وہاب اور جواد کے خطابات کا مستحق ہے، اس سے کم رتبہ وہ شخص ہے جو اس غرض سے بخشش کرے کہ بہشت کی نعمتیں حاصل ہوں، اور اس سے نیچے اس شخص کا درجہ ہے جو اپنے ذکر خیر کی خاطر سخاوت کرے۔ جو شخص اپنے وجود عطا کے عوض میں ایسی چیز کا طالب ہو، جس کا دست بدست لین دین نہیں ہو سکتا، تو وہی لوگ اس کو جوات کے لقب کا حقدار سمجھتے ہیں جن کے نزدیک صرف مادی چیزیں عوض ہو سکتی ہیں۔ سوال: جو شخص اپنا نام مملوکہ مال بلا کسی حاصل و عاجل غرض کے خالصاً لوجہ اللہ دے ڈالتا ہے، اس کو کیوں اجواد نہیں کہا جاتا حالانکہ وہ کوئی حز نہیں پاتا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا حصہ خاص خدا کی ذات، اس کی رضا اور اس کا دیار اور اس کا یہ وصال ہے، اور یہ حصہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو انسان اپنے افعال اختیاریہ کی بدولت حاصل کرتا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جس کے آگے سارے حصے ناچیز ہیں۔ سوال: یہ جو کہا کرتے ہیں کہ خدا کا عارف جو اس کی عبادت کرتا ہے، تو خدا کی ذات کے سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہوتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ کا فعل غرض سے خالی نہیں ہو سکتا، تو خاص خدا کی طرف عبادت کرنے والے اور کسی دوسری غرض کے لیے عبادت کرنے والے میں کیا فرق ہے؟ جواب: جمہور کے نزدیک حز یعنی غرض سے مراد لوگوں کے مشہور اغراض ہیں، جو شخص ان سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد خدا کی ذات کے سوا اور کوئی شے نہیں رہتی، تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اغراض کو ترک کر دیا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غلام اپنے آقا کا لحاظ نہ خاص آقا کے لیے کرتا ہے بلکہ اس انعام و اکرام کے لیے کرتا ہے جو اس کو اپنے آقا سے حاصل ہوتا ہے، اور آقا اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کوئی خاص اس کی ذات کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس خدمت گزاری کی خاطر کرتا ہے جو اپنے غلام سے مطلوب ہوتی ہے، مگر باپ جو اپنے بیٹے کی پرورش اور اس کے ساتھ ہر طرح حسن سلوک کرتا ہے، تو خاص اس کی ذات کے لیے کرتا ہے، کسی غرض کے لیے نہیں جو بیٹے سے مطلوب ہو، بلکہ اگر بالکل کوئی فائدہ بیٹے سے حاصل نہ ہو نہ بھی ہوتا ہو، تو بھی اس کے مصالح میں برابر مدد دیتا رہے گا۔ اور جو شخص کوئی چیز طلب کرے جس سے خاص اس چیز کی ذات مطلوب نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے سے کوئی اور شے حاصل کرنا منظور ہو، تو گویا وہ اس چیز کا طالب نہیں ہے، کیونکہ اس کی طلب کا وہ اصلی مدعا نہیں ہے بلکہ اصلی مدعا اور شے ہے۔ جیسے ایک شخص سونے کی جستجو میں ہے، تو سونا اس کا مطلب لذات ہے، ان سے آگے اور کوئی شے حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ غرض سونا طعام کا ذریعہ ہے، اور طعام آرام کا وسیلہ ہے، اور آرام ہی اصل مقصود ہے، یہ آگے کسی اور چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا والد کے حق میں واسطہ نہیں ہے، بلکہ باپ کو بیٹے کی سلامتی کا صلہ بیٹے کے خاطر مطلوب ہے، کیونکہ بیٹے کی ذات ہی اس کی ملحوظ خاطر ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی خاطر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو طلب جنت کا واسطہ بنایا ہے، اس کا آخری مقصد نہیں بنایا۔ واسطہ کی علامت یہ ہے کہ اگر مطلوب اس کے بغیر ہی حاصل ہو جائے، تو اس سے واسطہ کو طلب نہیں کیا جاتا، جیسا کہ اگر مذکورہ مقاصد سونے کے بغیر حاصل ہو جائیں، تو کوئی سونے کا نام ہی نہ لے، کیونکہ اصلی غرض کا حاصل کرنا منظور ہے، سونے کا حاصل کرنا منظور نہیں۔ اگر اس شخص کو جو جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے یوں ہی جنت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ کبھی خدا کی عبادت نہ کرتا، کیونکہ اس کی محبوب و مطلوب صرف جنت ہے نہ کوئی اور شے، لیکن جس کا اصل مطلوب محبوب خاص خدا کی ذات ہے اور کوئی نہیں، بلکہ خدا کے دیدار، اس کے قرب اور ملائے اعلیٰ کی مرافقت سے مسرور رہنا اس کی غرض ہے، اس کی نسبت جو کہا جائے گا کہ وہ خدا کی عبادت خاص خدا ہی کے لیے کرتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ کسی مدعا کا طالب نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ معنی ہوگی کہ اس کا مدعا خاص خدا کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہے، اور جو شخص دیدار الہی اور اس کی معرفت اور مشاہدہ اور قرب کے سرور کی لذت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کا شائق نہیں ہو سکتا، اور جو اس کا شائق نہیں اس کی نسبت یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ذات خداوند اس کی مقصود ہو، لہٰذا اس کی عبادت میں وہی کیفیت ہوگی جیسے کوئی مزدور اجرت کی تما پر کام کرتا ہے. اکثر لوگ اس لذت سے نا آشنا اور اس کے معنی سے نا واقف ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ مشاہدہ ذات باری کی کیا لذت ہے، وہ زبان ہی زبان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے دلوں کو میلان صرف بڑی آنکھوں والی پیاری پیاری حوروں کی طرف ہے. اس بیان سے ثابت ہوا کہ اگر خدا کی لذت یعنی اس کے دیدار اور قرب کو غرض مدعا کہا جا سکتا ہے تو اغراض و مقاصد سے بری ہونا محال ہے، اور اگر غرض و مقصد سے وہ معنی مراد ہو جو عموماً مشہور ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ اغراض نہیں ہے، اور اگر اس سے مراد وہ شے ہو جس کا حصول بندہ کے حق میں عدم حصول ہے بہتر ہو تو اس کو غرض میں شمار کیا جائے گا. اسماء الحسنی نمبر 18، الرزاق یعنی روزی پہنچانے والا. رزاق سے مراد وہ ذات پاک ہے جس نے روزی کی محتاج مخلوق کو پیدا کر کے اس کو روزی پہنچائی اور اس کے لیے روزی سے فائدہ اٹھانے کے اسباب پیدا کیے. رزق کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک، ایک ظاہری رزق جس سے مراد غذا و خوراک ہے جو اشیاء ظاہرہ کے لیے ہے، اور یہ اشیاء بدن ہیں. نمبر دو، دوسرا رزق باطن ہے، اس سے مراد معرفت اور کشف ہے، یہ قلب اور روح کے لیے ہے. دوسرا رزق زیادہ قابل عزت ہے کیونکہ اس کا ثمرہ ابدی زندگی ہے، اور رزق ظاہری کا ثمرہ یہ کہ خاص محدود مدت تک جسم کی قوت قائم رہتی ہے. اللہ تعالی یہ دونوں رزق پیدا کرتا ہے اور دونوں فریقوں کو ان سے بہراور بناتا ہے. ولکنہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تنبیہ، اس وصف سے بندہ کا اصلی حصہ وہ امر ہیں. پہلا، ایک تو یہ کہ اس وصف کی حقیقت سمجھے اور یقین کرے کہ خدا کے سوا اور کوئی اس وصف کا مستحق نہیں ہے، لہذا ہمیشہ خدا ہی کو روزی رسال سمجھے اور اس کے متعلق خدا ہی پر توکل کرے. جیسے کہ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کی نسبت روایت ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا، تم کہاں سے کھاتے ہو؟ حاتم، اس کے خزانے سے. سائل، کیا وہ آسمان سے تمہاری طرف روٹی پھینک دیتا ہے؟ حاتم، اگر زمین اس کی اپنی نہ ہوتی تو بے شک اس کو آسمان ہی سے روٹی پھینکنی پڑتی۔ سائل، تم کلام کی تاویل کر لیتے ہو؟ حاتم، اس لیے کہ اس نے آسمان سے کلام ہی نازل فرمایا ہے۔ سائل، معاف کیجئے، میں آپ سے بحث کرنے کی تاب نہیں رکھتا۔ حاتم، اس لیے کہ حق کے آگے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ بندہ کے حصے میں دوسرا امر یہ ہے کہ خدا اس کو نیک ہدایت کرنے والا علم اور نیکی کا راستہ دکھانے والی زبان اور صدقہ و خیرات دینے والا ہاتھ عطا کرے، اور وہ اپنے نیک اقوال و اعمال کی بدولت لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ قابل عزت رزق پہنچنے کا موجب ہو۔ اور خدا جب اپنے بندے پر محبت کی نظر کرتا ہے تو اس کی طرف لوگوں کی حاجات بڑھا دیتا ہے، اور جب وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین وصول رزق کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس وصف سے بخوبی بہرہ یاب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الخازن الامین الذی یعطی ما امر به طیبت به نفسه احد المتصدقین، یعنی دیانتدار خزانچی کہ جو کچھ اس کے مالک نے فرمایا ہو دل کی خوشی سے دیتا ہے، وہ خیرات اور صدقہ دینے والا ہے۔ بندوں کے ہاتھ خدا کے خزانے ہیں، پس خدا نے جس شخص کے ہاتھوں کو بدنوں کے رزق کا خزانہ اور اس کی زبان کو دلوں کے رزق کا خزانہ بنایا ہو، اس نے اس وصف سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 19، الفتاح یعنی مشکل کشا یا بندوں میں حکم کرنے والا۔ فتاح وہ ہے جس کی عنایت سے ہر مغلق کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جس کی ہدایت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ اپنے انبیاء کے ہاتھ پر ممالک فتح کرتا ہے اور دشمنوں کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے، اور فرماتا ہے، ان فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ، یعنی تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو ظاہر فتح تاکہ بخشے واسطے تیرے خدا۔ اور کبھی اپنے اولیاء کے دلوں سے حجاب اٹھا کر ان کے لیے عالم ملکوت اور جمال کبریائی کی طرف دروازے کھول دیتا ہے، اور فرماتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمتی فلا ممسک لها، یعنی اللہ جو لوگوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کوئی ان کو بند نہیں کر سکتا، اور جس کے ہاتھ میں غیب کی کنجی اور رزق کی کنجیاں ہو وہ فتاح کہلانے کا سب سے بڑا حقدار ہے۔ تنبیہ، بندے کو یہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زبان کے ساتھ مشکلات الہیہ کے نقاط حل ہوں، اور اس کی معرفت سے وہ دینی اور دنیاوی امور آسان ہو جائیں جو لوگوں کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، تاکہ اس کو اسم الفتاح سے پورا حصہ مل سکے۔ اسماء الحسنی نمبر 20، العلیم یعنی بہت جاننے والا۔ اس کے معنی ظاہر ہیں، اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن اور دقیق و جلیل چیز کا علم اول سے آخر تک رکھتا ہو، اور یہ علم وضوح و کشف کے سب سے زیادہ مکمل طریقے سے ہو، جس سے زیادہ ظاہر کوئی بھی مشاہدہ اور کشف تصور میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہ کہ وہ معلومات کے ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو بلکہ تمام معلومات اس کے ذریعے سے کیے گئے ہوں۔ تنبیہ، بندہ کا علیم کے اسم سے جو حصہ ہے وہ مخفی نہیں، لیکن اس کا علم خدا کے علم سے تین باتوں میں جدا ہے۔ پہلا، ایک تو یہ کہ بندہ کی معلومات گو کتنی ہی زیادہ ہوں مگر وہ ایک محدود مقدار رکھتی ہیں، بس ان معلومات کے ساتھ ان کو کیا نسبت جو بے انتہا ہیں۔ نمبر دو، دوم یہ کہ بندہ کا کشف اگرچہ خوب روشن ہو مگر اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس کے بعض وضوح اور روشنی کا درجہ ممکن نہ ہو، بلکہ اس کا مشاہدہ ایسا ہوگا جیسے ایک باریک پردہ سے دیکھ رہا ہو، اور پھر درجات مشاہدہ میں جو فرق ہے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ باطنی بصیرت کا حال ظاہری بصارت کا سا ہے، اور طلوع فجر کے وقت کسی چیز کے دکھائی دینے اور سورج نکلنے کے بعد دکھائی دینے میں بڑا فرق ہے۔ نمبر تین، سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم اشیاء کے علم سے حاصل نہیں ہے بلکہ اشیاء اس کے علم سے مستفاد ہیں، اور بندہ کو جو اشیاء کا علم ہے وہ اشیاء کے تابع اور اشیاء ہی سے حاصل ہے۔ اگر اس کے فرق کو سمجھنے سے ابھی تمہارا ذہن قاصر ہو تو شطرنج کی بازی سیکھنے والے کے علم کو واضح شطرنج کے علم سے ملا کر دیکھو، اور غور کرو کہ واضح کا علم شطرنج کے وجود کا سبب ہے، اور شطرنج کا وجود شطرنج سیکھنے والے کے علم کا سبب ہے، اور واضح کا علم شطرنج کے وجود سے مقدم ہے اور سیکھنے والے کا علم مؤخر ہے۔ اسی طرح اشیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم سب سے مقدم اور ان سب کا سبب ہے، اور ہمارا علم اس کے خلاف ہے۔ علم کی بدولت بندے کا شرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی صفات سے ہے، لیکن سب سے زیادہ شریف علم وہ ہے جس کا موضوع زیادہ شریف ہو، اور سب سے زیادہ شریف اللہ تعالی ہے، اس لیے اللہ تعالی کی معرفت سب معرفتوں سے زیادہ افضل ہے، بلکہ تمام اشیاء کی معرفت کو جو شرف حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالی اعلیٰ کے افعال کی معرفت ہے، یا اس طریق کی معرفت ہے جس سے اللہ تعالی کی معرفت اور اس کے قرب کا حصول آسان ہو جاتا ہے، جو معرفت اس سے خارج ہو اس میں زیادہ بھلائی نہیں ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 21، القابد یعنی بندوں کی روزی محدود کرنے والا، اور اسماء الحسنی نمبر 22، الباسط یعنی بندوں کی روزی فراخ کرنے والا۔ یہ اس معبود برحق کے نام ہیں جو موت کے وقت جانوں کو جسموں سے قبض کرتا ہے، زندگی کے وقت جسموں میں جانیں ڈالتا ہے، اور وہ اغنیا سے خیراتیں بند کر لیتا ہے، محتاج لوگوں کے لیے رزق وافر کر دیتا ہے، اور اغنیا کے لیے رزق کشادہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کو کبھی فاقہ کرنے کا موقع نہیں پڑتا، فقیروں کو تنگ دست بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ بیچارے عاجز آ جاتے ہیں، وہ دلوں کو قبض کرتا ہے، اور اپنی بے پرواہی بزرگی اور جلال کا پورا پورا احساس دلا کر ضیق میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اپنے لطف و احسان اور جمال کے فیضان سے ان پر بست کی حالت طاری کر دیتا ہے۔ تنبیہ، بندوں میں قابض و باسط وہ جس کو خدا کی طرف سے عجیب عجیب حکمتیں اور جامع کلمات عطا ہوئے ہوں، پس کبھی تو وہ خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کا حال سنا کر لوگوں کے دل باغ باغ بنا دیتا ہے، اور کبھی اس کے جلال اور کبریا اور اس کے عذاب و بلا کے اقسام اور اپنے دشمنوں سے اس کے انتقام کا حال سنا کر ڈرائے اور ان کے دل میں سنسنی ڈال دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ایک بار تو یہ بات سنا کر صحابہ رضوان اللہ علیہم کے دل عبادت سے تنگ کر دیے کہ اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن فرمائے گا بعث بعث النار، دوزخی جماعت روانہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنے دوزخی، تو خدا فرمائے گا 1000 میں سے 999، جس سے صحابہ کے دل ٹوٹ گئے اور وہ عبادت سے سست ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے ان کی سستی اور قبض کی حالت ملاحظہ فرمائی تو ان کے دلوں کو تسلی دی، اطمینان دلایا اور یہ فرما کر ان پر بست کی حالت طاری کر دی کہ وہ قیامت کے دن تمام سابقہ امتوں میں سے اس طرح ممتاز نظر آئے گی جس طرح ایک سفید رنگ کے بیل کے بدن پر سیاہ بادل۔ اسماء الحسنہ نمبر 23، الخافد یعنی نافرمانوں کو پست کرنے والا، اور اسماء الحسنہ نمبر 24، الرافع یعنی فرما برداروں کو بلند کرنے والا۔ ان ناموں سے مراد وہ موجود برحق ہے جو کفار کو بدبختی میں مبتلا کر کے پست کر دیتا ہے اور مومنوں کو کامیابی بخش کر بلند کر دیتا ہے، اپنے اولیاء کو قرب کی بلندی بخش دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دوری کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ جو شخص محسوسات اور متخیلات سے اپنا مشاہدہ اور بری خواہشات سے اپنا ارادہ بلند کر لیتا ہے، اس کو وہ موجود برحق ملائکہ مقربین کے مقام تک ترقی عطا کرتا ہے، اور جو شخص اپنا مشاہدہ محسوسات پر اور اپنی ہمت کو ان خواہشات نفسانی پر جن میں چوپائے بھی اس کے شریک ہیں مائل رکھتا ہے تو اس کو وہ اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے، اور یہ کام خاص خداوند تعالی کے لیے ہیں، لہذا وہ خافد اور رافع ہے۔ تنبیہ، ان ناموں سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ حق کو بلند اور باطل کو پست کرے، اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے حق بات کہنے والے کی تائید کرے اور غلط بات بیان کرنے والے کو دھمکائے، خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرے تاکہ ان کو پست کرے، اور خدا کے دوستوں سے دوستی رکھے تاکہ ان کو عالی رتبہ ہونے میں مدد دے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کسی ولی سے فرمایا ہے کہ تم نے دنیا میں زہد کیا تھا، اس کے عوض میں تم کو راحت مل گئی، اور مجھ کو جو یاد کیا تو میرا دیدار بھی حاصل ہو گیا، اب یہ بتاؤ کہ تم نے کسی میرے دوست سے دوستی اور کسی دشمن سے دشمنی بھی کی؟ اسماء الحسنہ نمبر 25، المعز یعنی عزت دینے والا، اور اسماء الحسنہ نمبر 26، المذل یعنی ذلیل کرنے والا۔ یہ وہ ذات ہے جس کو چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے چھینے، سچی بادشاہی یہ ہے کہ محتاجی کی ذلت اور شمولیت کی مجبوری اور نادانی کے عیب سے نجات حاصل ہو، پس اس نے جس کے دل سے پردہ اٹھا دیا، یہاں تک کہ اس نے ذات صفات کے جمال کا نظارہ کر لیا اور اس کو قناعت کی توفیق بخشی، یہاں تک کہ وہ اس کی بدولت مخلوق سے بے پرواہ ہو گیا اور اس کو قوت و طاقت بخشی، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کی صفات پر غالب آ گیا، تو اس کو اس جہان میں بھی عزت اور بادشاہی عطا کی اور پھر آخرت میں بھی تقرب کی عزت بخشے گا اور فرمائے گا: یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یعنی اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئن ہو، اپنے رب کی طرف جا. اور جو شخص مخلوق پر نظر رکھتا ہے حتیٰ کہ اس کا محتاج بن جاتا ہے اور اس پر اس قدر حرص غالب ہو جاتی ہے کہ وہ کسی حد تک قناعت نہیں کرتا اور جہالت کے اندھیرے میں پڑا رہتا ہے، اس کو خدا نے بالکل ذلیل کر دیا اور اسے ملک چھین دیا. یہ خدا کے کام ہیں، جس طرح چاہے کرے، وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور یہ ذلیل وہ ہے جس کو خدا ان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے کہ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربستم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء ام اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یوخذ منکم فدیہ الایہ، یعنی تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا اور گھات میں بیٹھے اور شک کیا اور تم کو آرزوؤں نے دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آیا اور غرور نے تم کو خدا کی نسبت غلط فہمی میں ڈال رکھا، پس آج تم سے فدیہ منظور نہیں کیا جائے گا. اسماء الحسنی نمبر 27. السمیع، یعنی بہت سننے والا. سمیع وہ ذات ہے جس کے ادراک سے کوئی سننے کی بات مخفی نہیں رہتی، خواہ باریک سے باریک ہو. وہ کالی رات کے وقت کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونکی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے، حمد کرنے والوں کی حمد سن کر جزائے خیر دیتا ہے، دعا کرنے والوں کی دعا سن کر قبول کرتا ہے. اس کی شنوائی کانوں اور کان کے پردوں کے بغیر ہی ہے، جس طرح کہ اس کے دوسرے افعال بلا اعضاء کے اور کلام بے زبان کے ہے، اور اس کی شنوائی حدوث و تجدد سے پاک ہے. جب تم کو یہ معلوم ہو چکا کہ اس کی شنوائی ایسے تغیرات سے پاک ہے جو مسموعات کے تازہ وقوع کے وقت عارض ہو سکتے ہیں، اور تم نے اس کو اس امر سے منزہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کان یا کسی دوسرے آلے سے سنتا ہو، تو تم خود بخود نتیجہ نکال سکتے ہو کہ اس کی شنوائی کیا ہے. ایک صفت ہے جس سے اشیاء کی صفات کی پوری ماہیت اس پر منکشف ہو جاتی ہے. جو شخص اس امر پر غور نہیں کرتا وہ تشبیہ کے خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی خدا کی شنوائی کو حیوانات کی شنوائی جیسی سمجھنے لگتا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. تم اس سے بچو اور ذرا غور و فکر سے کام لو. تنبیہ: بندہ کو حس کی حیثیت سے شنوائی کا جو حصہ حاصل ہے وہ ناقص ہے، کیونکہ وہ تمام مصنوعات کو ادراک نہیں کر سکتا، بلکہ صرف انہی آوازوں کو محسوس کر سکتا ہے جو اس کے قریب ہوں. پھر یہ کہ اس کا ادراک ایک عضو کے ذریعے سے ہے، اور وہ ایک ایسا آلہ ہے جو مختلف آفات میں گھرا ہوا ہے. اگر آواز دھیمی ہو تو وہ ادراک نہیں کر سکتا، اگر دور ہو تو بھی سن نہیں سکتا، اگر آواز بڑی ہو تو شنوائی کا پردہ ہی پھٹ جاتا ہے اور شنوائی باطل ہو جاتی ہے. شنوائی سے بندہ کا دینی حصہ دو امر ہیں، پہلا ایک تو یہ کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالی سمیع ہے، لہٰذا اپنی زبان کو برے کلام اور بیہودہ گوئی سے محفوظ رکھے، نمبر دو یاد رکھے کہ اس کو سننے کی طاقت اس لیے دی گئی ہے کہ خدا کا کلام سنے جو اس نے نازل فرمایا ہے اور اس کے ذریعے سے خدا کی راہ پر چلنے کی ہدایت حاصل کرے، غرض اس کے سوا اور کسی بات میں اپنی شنوائی استعمال نہ کرے۔ اسماء الحسنی نمبر 28، البصیر یعنی بہت دیکھنے والا، یہ وہ ذات پاک ہے جو ہر چیز کو صاف صاف دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ مٹی میں چھپی ہوئی چیزیں بھی اس کی نظر سے مخفی نہیں ہیں، اس کا دیکھنا بھی پتلی ڈھیلے اور پپوٹے وغیرہ سے پاک ہے، اور اس معنی سے بری ہے کہ اس کی ذات میں اشیاء کی صورتیں اور رنگ منطبع ہوتے ہوں جیسے انسان کی آنکھ میں منطبع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ امور تاثرات و تغیرات کی قبیل سے ہیں جو تجدد و حدوث کے مقتضی ہیں، جب وہ ان امور سے پاک ہے تو اس کا دیکھنا ایک ایسی صفت ہے جس سے دیدنی اشیاء کی ٹھیک ٹھیک صفات منکشف ہو جاتی ہیں، اور یہ بینائی اس بینائی سے زیادہ روشن اور تیز ہے جو آنکھوں کو حاصل ہے اور جو اکثر صاف اور ظاہر چیزوں کو محسوس کرنے سے بھی قاصر رہتی ہے۔ تنبیہ، وصف بصر میں حس کی حیثیت سے جو حصہ بندہ کو حاصل ہے وہ ظاہر ہے، لیکن وہ ضعیف اور قاصر ہے، کیونکہ اس کی طاقت دور تک کام نہیں کرتی اور نہ اشیاء میں جاتی ہے بلکہ صرف ظاہری اشیاء کو محسوس کرتی ہے، یہ چھپی ڈھکی باتوں سے قاصر ہے۔ دینی حصہ دو چیزیں ہیں، پہلی ایک تو یہ کہ وہ یقین رکھے کہ اس کو بینائی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ خدا کی نشانیوں اور عجائب ملکوت اور آسمانوں پر نظر کرے تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مخلوق میں سے کوئی شخص آپ جیسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، جس شخص کی نظر عبرت کے لیے ہو اور خاموشی غور و فکر کے لیے اور کلام خدا کے ذکر کے لیے، وہ مجھ جیسا ہے۔ دوم، یاد رکھے کہ وہ ہر وقت خدا کی نظر میں ہے، لہٰذا اس کی نظر سے بے پروائی نہ کرے۔ جو شخص لوگوں سے ایسی باتیں چھپاتا ہے جو اللہ سے نہیں چھپاتا، وہ گویا خدا کی نظر سے بے پروائی کر رہا ہے۔ اس صفت پر ایمان لانے کا ایک ثمرہ مراقبہ ہے، پس جو شخص جانتا ہے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور پھر کسی گناہ کے قریب جاتا ہے، وہ کیسا دلیر اور گستاخ ہے، اور اگر یہ گمان رکھتا ہے کہ خدا نہیں دیکھتا تو وہ کتنا بڑا کافر ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 29، الحکم یعنی مخلوقات کا حاکم، حکم وہ حاکم ہے جو لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور جس کے آگے سب مخلوق سر تسلیم خم کرتی ہے، جس کے حکم کو کوئی نامنظور نہیں کرتا اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو واپس کر سکتا ہے، جس کا بندوں کے حق میں یہ حکم ہے، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، یعنی انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا اور اس کی کمائی عنقریب دکھائی جائے گی، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی بھلے لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ دوزخ میں۔ بھلے اور برے لوگوں کے متعلق خوش قسمتی اور بدبختی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھلائی اور برائی کو بھلے اور برے لوگوں کی سعادت و شقاوت کا سبب بنا دیا ہے، جیسے کہ دواؤں اور زہروں کو ان کے کھانے والوں کے لیے شفا اور موت کا باعث بنا دیا ہے، چونکہ حکمت کا معنی اسباب پر مسببات کو مترتب کرنا ہے، لہذا خداوند تعالی حکم مطلق ہے کیونکہ وہی تمام اسباب مہیا کرتا ہے۔ حکم سے قضاء و قدر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اسباب وضع کرتا ہے تاکہ وہ مسببات تک منتہی ہوں، پھر ان کی کلی و اصلی اور ثابت و مستقر اسباب کو جو زائل ہوتے ہیں اور نہ متغیر ہوتے ہیں نصب کرنا قضاء ہے، جیسا کہ زمین، آسمان، ستارے اور ان کی حرکات جو متناسب اور دائم ہیں، نہ ان میں تغیر آتا ہے اور نہ وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا تحریری حکم اپنی میعاد کو پہنچ جائے گا۔ چنانچہ فرمایا، فقدہن سبع سماوات فی یومین واوہا فی کل سماء امرہا، یعنی پس کر دیا انہیں دو دن میں سات آسمان اور ہر آسمان کو اس کا امر وحی کیا، پھر ان متناسب و محدود اور مقدور و محسوب اسباب کو ان مسببات کی طرف متوجہ کرنا قدر ہے جو ان اسباب سے لحظہ بلحظہ حادث ہوتے ہیں۔ غرض، حکم وہ پہلی اور کلی تدبیر اور چوٹی کا امر ہے جو آنکھ کے جھپکنے سے بھی جلد وقوع پا جاتا ہے، اور قضاء اسباب کلیہ کا اصولی طور پر وضع کرنے کا نام ہے، اور قدر سے مراد ان اسباب کلیہ کو ایک متناسب و محسوب رفتار کے ساتھ محدود و معدود مسببات کی طرف ایسے اندازہ کے ساتھ تحریک دینا ہے جو کم و بیش نہ ہو، اس لیے کوئی چیز اس کی قضاء و قدر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور یہ بات ذیل کی مثال سے بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تم نے کبھی نہ کبھی گھڑی کا صندوق دیکھا ہوگا جس سے اوقات نماز کا پتہ چلتا ہے، اگر نہیں دیکھا تو ہم اس کی کیفیت بتا سکتے ہیں۔ ایک آلہ بشکل ستون ہوتا ہے جس میں معین اور خاص مقدار کا پانی ہوتا ہے، اس کا اندر اور پانی کے اوپر ایک اور مجوس آلہ ہوتا ہے جو ایک طرف سے دھاگے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے پانی پر تیرتا رہتا ہے۔ اس دھاگے کا دوسرا سرا ایک چھوٹے سے ظرف کے نیچے پہنچا ہوا ہوتا ہے جو مذکورہ ستون نما آلہ کے اوپر دھرا رہتا ہے۔ اس ظرف میں ایک گیند اور اس کے نیچے ایک تشتری اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ اگر گیند تشتری میں آ گرے تو اس کی آواز سنائی دے۔ ستون نما آلہ کے نیچے ایک خاص مقدار کا سوراخ ہوتا ہے جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نیچے بہتا رہتا ہے۔ جب سارا پانی نیچے بھر جاتا ہے تو پانی پر تیرنے والا نیچے لٹک جاتا ہے، ادھر اس کے لٹکنے سے دھاگے کی جو کشش ہوتی ہے تو اس کے دوسرے سرے کی تحریک سے گیند تشتری میں آ گرتا ہے، اور اس کے گرنے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ خبردار ہو جاتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے ختم ہونے پر یہ گیند ایک بار گرتا ہے، گیند کے دوبارہ گرنے کا درمیانی عرصہ پانی کے نکلنے اور بہ جانے کی مقدار سے ہوتا ہے، اور یہ بات سوراخ کے مقدار پر موقوف ہے جس سے پانی نکلتا ہے، اور یہ امر حساب کے طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ غرض کے پانی کی مقدار معلوم نکلنے پر سوراخ کی کشادگی کا اندازہ موقوف ہے، اور اس اندازے پر پانی کی بالائی سطح نیچے اترتی ہے جس پر مجوف آلہ کا معین حصہ عرصہ کا معین عرصہ میں نیچے لٹک جانا اور دھاگے کا کچھ جانا اور گیند کا نیچے گر گر کر آواز پیدا کرنا منحصر ہے، اور یہ تمام امور اپنے اپنے سبب کے مقدار اندازہ پر مقرر کیے جاتے ہیں جو نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اور ممکن ہے کہ گیند کا تشتری میں گرنا ایک دوسری حرکت کا سبب بنا دیا جائے اور یہ حرکت ایک تیسری حرکت کا سبب ہو۔ اسی طرح بہت سے مراتب تک یہ سلسلہ چلا جائے جس سے عجیب عجیب حرکات وقوع پائیں جو محدود مقرر ہوں اور جن کا سبب پانی کا بہنا ہو۔ جب تم اس صورت کو سمجھ گئے تو اب اس امر پر غور کرو کہ اس آلہ کے واضح کو تین امور کی ضرورت ہوگی۔ نمبر ایک، تدبیر، وہ اس بات کا حکم ہے کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کون کون سے آلات و اسباب درکار ہوں گے اور کس کس قسم کی حرکات سے کام لینا پڑے گا، اسی کو حکم کہتے ہیں۔ نمبر دو، ان آلات کو مہیا کرنا جو اس کام کے اصول پر ہیں، یعنی نمبر ایک، یعنی الف، ستون نما آلہ جو پانی پر رکھا جائے، بے، مجوف آلہ جو پانی پر رکھا جائے، جیم، دھاگا جو اس کے ساتھ باندھا جائے، دال جس میں گیند رکھا جائے، ہے تشتری میں گیند گر کر آواز پیدا کرے، یہ قضا ہے۔ نمبر تین، وہ سبب قائم کرنا جو اس محدود و مقدر حرکت کے جاری ہونے کا موجب ہو، اور وہ ستون نما آلہ کے نیچے کا سوراخ ہے جو خاص معین مقدار سے بنایا جائے جس میں پانی نکلنے سے پانی کی بالائی سطح نیچے اترے اور اس پر تیرنے والا مجوف آلہ لٹک جائے، پھر دھاگا تن جائے اور گیند والے ظرف کو حرکت ہو، اس کے ساتھ گیند تشتری میں آ گرے جس سے ایک آواز پیدا ہو، حاضرین کے کان کھڑے ہو جائیں اور وہ گھنٹہ ختم ہونا معلوم کر کے کوئی نماز کو دوڑے، کوئی کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جائے، اور یہ تمام امور ایک خاص مقدار پر قائم کیے جاتے ہیں جو پہلی حرکت کے تابع ہوتی ہے، اور یہ حرکت پانی کی ہوتی ہے۔ اب بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تمام آلات اصول ہیں جن کا ہونا مطلوبہ حرکت کے لیے لازمی ہے، اور حرکت کا خاص اندازہ ہونا چاہیے تاکہ اس سے پیدا ہونے والا نتیجہ خاص انداز سے اور مقدار پر ہو۔ اس پر قیاس کر کے تم حوادث کے واقع ہونے کا حال سمجھ سکتے ہو جو اپنی میعاد کے تر جانے پر، یعنی اپنے سبب کے موجود ہونے پر، اپنے وقت سے مقدم و مؤخر نہیں ہوتے، اور یہ تمام حوادث اور ان کی میعاد ایک معین و محدود مقدار پر ہوتی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے، اور اللہ نے تو ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرا ہی رکھا ہے، چنانچہ آسمان، ستارے، زمین، سمندر، دریا اور ہوا وغیرہ تمام بڑے بڑے اجسام جو عالم میں موجود ہیں وہ مذکورہ آلات کی مثل ہیں، اور آسمان اور چاند وغیرہ کی حرکت کو زمین میں حوادث واقع ہونے کا موجب بنانا ایسا ہے جیسے پانی کی حرکت کو ان حرکات کا موجب بنایا جاتا ہے، جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گیند گر پڑتا ہے جو انقضاء ساعت کی خبر دیتا ہے۔ آسمان کی مختلف حرکات زمین میں تغیرات اس طرح واقع کرتی ہیں کہ مثلا سورج جب اپنی رفتار کے ساتھ مشرق میں پہنچتا ہے تو عالم میں روشنی پھیل جاتی ہے، اور لوگوں کو اشیاء عالم کا دیکھنا اور محسوس کرنا میسر ہوتا ہے، جس سے ان کو مختلف مشاغل میں مصروف ہونے اور کاروبار کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جب سورج مغرب میں جا چھپتا ہے تو لوگ کاروبار چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ جب سورج خاص موسم میں آسمان کے عین بیچ میں ہوتا ہے تو ہوا گرم ہو جاتی ہے، تپش بڑھ جاتی ہے اور میوے پک جاتے ہیں۔ جب سورج دوسری فصل میں آسمان کے کنارے پر جا رہتا ہے تو سردی کا موسم آ جاتا ہے اور جاڑا پڑنے لگتا ہے۔ جب سورج اوسط درجے پر ہوتا ہے تو موسم معتدل ہو جاتا ہے اور بہار کا موسم آ جاتا ہے، نباتات پیدا ہوتی ہیں، سبزیاں اگتی ہیں۔ غرض ان مشہور باتوں سے جو تم کو پہلے ہی معلوم ہیں بہت سے غیر معلوم باتیں دریافت کر سکتے ہو۔ فصلوں کا تمام اختلاف خاص تناسب پر قائم ہے، کیونکہ وہ چاند سورج کی حرکات سے وابستہ ہے۔ خدا نے فرمایا ہے، الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند کی حرکتیں حساب کے موافق ہیں، پس اس تناسب کا قائم کرنا اور اسباب کلیہ کا بنانا قضا ہے، اور پہلی تدبیر جو چشم زن میں انجام پاتی ہے حکم ہے۔ اللہ تعالی ان امور کے لحاظ سے باانصاف حکم ہے، جس طرح آلہ اور دھاگے اور گیند کی حرکت آلہ بنانے والے کے ارادے سے خارج نہیں ہے بلکہ اس کی مقصود وہی ہے، اسی طرح دنیا میں جو اچھے یا برے، مفید یا مضر حوادث واقع ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کے ارادہ سے خارج نہیں ہوتے، اور وہ اللہ کی خواہش اور مرضی سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس نے یہ اسباب مہیا کیے ہیں، اور یہی معنی ہے اس کے قول کا کہ وَلِذَلِكَ خَلْقَهُمْ، عام مثالوں کے ذریعے سے امور الہیہ کا سمجھنا مشکل ہے، لیکن اس قسم کی مثالوں سے مراد صرف تنبیہ ہوتی ہے، لہٰذا مثال کے زیادہ پیچھے نہ پڑو، مطلب کی بات کا لحاظ رکھو اور تمثیل و تشبیہ سے بچو۔ تنبیہ، بندہ کے حصے میں جو حکمت و تدبیر اور قضاء و تقدیر ہے وہ تم مذکورہ مثال سے سمجھ گئے ہوگے، اور یہ ایک معمولی بات ہے، بڑی بات جو بندہ کے حصے میں ہے وہ ریاضات و مجاہدات کی تدبیر اور سیاسیات کی تقدیر ہے، جس سے دین و دنیا کی عام بہبودی وابستہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہمیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور آباد کیا تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ دینی حصہ جو خدا کے اس وصف کے مشاہدہ سے بندہ کو حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر امر پہلے ہی سر انجام ہو چکا ہے اور اس سے گریز کی صورت نہیں. وقد جف القلم بما ہوا کائن، یعنی قلم یعنی قدرت ہونے والی بات کو لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اور یہ سمجھے کہ اسباب اپنے مسببات کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، اور ان اسباب کا مسببات کو زندگی بخشنا اور میعاد مقررہ تک قائم و دائم رکھنا واجب اور اٹل ہے. بس جو چیز وجود میں داخل ہوتی ہے وہ وجوب میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی اس کا موجود ہونا واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ واجب لذات نہیں ہوتی لیکن قضائے ازلی کی روح سے جو پھر نہیں سکتی واجب ہے. اس سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ضرور ہی ہونے والا ہے. غم و علم محض زائد ہے، اور وہ طلب رزق میں مطمئن تسلی یافتہ اور غیر مسترب ہوگا. سوال: اس بیان پر دو اعتراض لازم آتے ہیں. پہلا، ایک تو یہ کہ غم و علم زائد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ اس کا بھی تو سبب ہے. جب یہ سبب جاری ہوتا ہے تو غم و علم کا عارض ہونا واجب ہو جاتا ہے. نمبر دو، یہ کہ جب ہر امر پہلے ہی سر انجام کو پہنچ چکا ہے تو پھر فعل و عمل کس لیے کیا جاتا ہے؟ وہ سعادت یا شقاوت کے سبب سے فارغ ہو چکا ہے. جواب: پہلے اعتراض کا یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور ہوگا، اب غم زائد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تقدیر پر زائد اور اس سے خارج ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو ہے، کچھ فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ تقدیر کو دفع نہیں کر سکتا. جو امر ہونے والا ہے اس کا غم کرنا خالص جہل پر مبنی ہے، جہل پر مبنی ہے، کیونکہ اگر اس امر کا ہونا تقدیر میں لکھا ہے تو اس سے ڈرنا اور غم کرنا اس کو دفع نہیں کر سکتا، اور وہ ایک طرح مصیبت کے خوف سے قبل از وقت اپنے آپ پر مصیبت لازم کر لیتا ہے، اور اگر اس امر کا ہونا مقدر نہیں ہے تو غم کے کیا معنی؟ غرض ان دونوں صورتوں سے غم زائد ہے. عمل و فعل کے متعلق خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جواب ہے کہ اعملوا فکل میسر کل میسر لما خلق له، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے لیے سعادت مقدر ہے وہ کسی سبب کے ساتھ مقدر ہے تو اس کا سبب اس کو میسر ہو جاتا ہے اور وہ طاعت ہے، اور جس شخص کے لیے بدبختی مقدر ہے وہ بھی کسی نہ کسی سبب سے مقدر ہے، اور وہ یہ کہ وہ اسباب سعادت پر کاربند ہونے میں سستی کرتا ہے، اور کبھی سستی کا باعث یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات جم جاتی ہے کہ اگر میں خوش قسمت ہوں تو عمل کی ضرورت نہیں، اور اگر بدبخت ہوں تو عمل سے کوئی فائدہ نہیں، اور یہ جہل ہے کیونکہ وہ اتنا نہیں سمجھتا کہ اگر خوش قسمت ہوا اس لیے خوش قسمت ہوگا کہ وہ خوش قسمتی کے اسباب یعنی علم و عمل پر چلتا ہے، اگر یہ اسباب اس کو میسر نہ ہوئے اور وہ ان پر نہ چلا تو یہ اس کی بدبختی کی نشانی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص فقیہ بننے کی تمنا کرتا ہے جو امامت کے درجے کو پہنچا ہوا ہو، تو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ علم پڑھو، خوب کوشش اور لگاتار محنت کیے جاؤ، اور وہ کہے کہ خدا نے ازل میں میری امامت کا درجہ لکھ دیا ہے تو میں اس کوشش کا محتاج نہیں ہوں، اگر اللہ تعالی نے میرے لیے جہل کا فیصلہ کر دیا ہے تو میری کوشش سے کیا ہو سکتا ہے، تو اس کو یہی کہنا پڑے گا کہ اگر تیرے دل میں یہ خیال جاگزین ہو گیا ہے تو یقیناً تیرے لیے ازل ہی سے جہل کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ جو ازل سے امام لکھا گیا ہے اس کے لیے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں اور وہ ان اسباب کو کام میں لاتا ہے، اور وہ ایسے بیہودہ خیالات اور وساوس کو دور کرتا رہتا ہے جو اس کو سستی اور ناکارہ پن پر آمادہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ جو شخص کوشش نہیں کرتا وہ قطن امامت کا درجہ نہیں پاتا، اور جو شخص کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے کامیابی کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں اس کی حصول غرض کی امید سچی ہو جاتی ہے، اس کی حصول غرض کی امید سچی ہو جاتی ہے بشرطیے کہ وہ برابر اپنی کوشش پر قائم رہے اور کوئی مانع ایسا پیش نہ آئے جو اس کی رفتار کو روک دے۔ اس لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سعادت اس شخص کا حصہ ہے جس کو خدائے تعالی نے قلب سلیم عطا کیا ہے، اور سلامت قلب ایک ایسی صفت ہے جو کوشش سے حاصل کی جاتی ہے، جس طرح فقہ نفس اور فقہ امامت کوشش سے حاصل کی جاتی ہے کچھ بھی فرق نہیں، ہاں مشاہدہ حکم میں بندوں کے مختلف درجے ہیں، بعض خاتمہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کس حالت پر ہوتا ہے، اور بعض ابتدا کا لحاظ کرتے ہیں کہ خدا نے ازل میں کیا لکھ دیا ہے، اور یہ لوگ اعلیٰ درجہ پر ہیں کیونکہ خاتمہ ابتدا کے تابع ہے، بعض ماضی و مستقبل دونوں سے دست بردار ہوں وہ ابن الوقت ہیں، یہ لوگ موجودہ حالت کا لحاظ کرتے ہیں اور خدا کی تقدیر کے مواقع پر راضی ہیں، وہ پہلے سارے لوگوں سے افضل ہیں، بعض حال وہ ماضی و استقبال سب سے کنارہ کش ہیں، ان کا دل حکم میں مستغرق اور شہود میں مصروف ہے، یہ درجہ سب سے بالا تر ہے۔